بسم الله الرحمن الرحيم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کی خواہشات کی اتباع نہ کریں، اس لیے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط غلط باتیں بلواتے تھے، یعنی بلوانا چاہتے تھے کہ آپ بتوں کے لیے برا نہ کہیں، ان کے لیے نرم پہلو اختیار کریں، جب ہم آئیں تو غریب فقیر مسلمانوں کو آپ مجلس سے ہٹا دیا کریں، ہم مالداروں کا ایک وقت خاص ہونا چاہیے، کہ ان کی سب ایسی خواہشات آپ نہ مانیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ سے ایسی حرکتیں کروائیں، اور آپ ان کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کیجیے۔ دیکھو، لفظ جہاد ہمیشہ لڑنے جھگڑنے کے معنی میں نہیں آیا کرتا، تلوار کے ذریعے سے لڑائی کے معنی میں نہیں آیا کرتا، بلکہ لفظ جہاد کا استعمال باطل دلائل کو، دلائل حقہ کے ذریعے سے رد کرنا، یعنی باطل کی دلیلوں کو دلائل حق کے ذریعے سے رد کر دینا، اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے، چاہے زبان کے ذریعے سے بول کر کے یا قلم کے ذریعے سے لکھ کر کے کسی باطل چیز کو، غلط چیز کو رد کر دینا، اس کے لیے بھی جہاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کے ذریعے سے جہاد کا کیا مطلب؟ دلائل پیش کیجئے حق کے، توحید کے، اس بات آخرت کے، بعد بادل موت کے، آپ ان مخالفوں کے سامنے دلائل پیش کیجئے۔ اسی طریقے سے اپنے نفس کے خلاف جو مجاہدہ ہوتا ہے، یہ مجاہدہ بھی تلوار والے مجاہدے کے مقابلے سے زیادہ بڑا ہے، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان دشمنوں اور مخالفوں کے ساتھ قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کیجئے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ اسی اللہ تعالیٰ نے دونوں سمندروں کو بہایا، چلایا، ایک دوسرے کے ساتھ مل مل کر کے، اس طریقے سے ملا کر کے چلایا کہ دونوں سمندر آپس کے اندر مل نہیں سکتے، اس طرح دونوں سمندروں کو آپس کے اندر مل مل کر کے چلایا۔ اس میں سے ایک سمندر کیسا ہے؟ شیرین، میٹھا، بہت میٹھا، اور دوسرا نمکین، بہت نمکین، یعنی کہ کڑوا، سخت کڑوا، یا گرم، سخت گرم۔ تو اس طریقے سے دو طرح کے سمندروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ملا جلا کر کے چلایا، اور ان دونوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک آڑ بنا دی، ایک پردہ بنا دیا، ایسی آڑ اور ایسا پردہ بنا دیا جو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے نہیں دیتا، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہیں ہونے دیتا۔ یہ اس آیت کریمہ کو بہت سارے مفسرین نے یوں مطلب لیا کہ کھارا اور میٹھا دو طرح کا پانی ایک ساتھ مل کر کے چلتا ہے، حالانکہ پانی کی تاثیر کیا ہے؟ ایک دوسرے میں داخل اور پیوست ہو جانا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا دیکھنے کو ملتی ہے کہ دونوں پانی ایک ساتھ چلتے ہیں, ادھر نمکین ادھر میٹھا, لیکن دونوں آپس میں مخلوط نہیں ہوتے. لگتا ایسا ہے کہ دونوں کے بیچ میں کوئی قدرتی باریک جلی ہے, دیوار ہے, کوئی پردہ ہے جو دونوں پانی کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے نہیں دیتے. جیسے کانچ کے دو برتن, دونوں برتن کو ایک دوسرے کے آجو بازو میں رکھ دو, ادھر لال پانی ادھر پیلا پانی, تو کانچ کی دیوار کی وجہ سے دونوں الگ رہیں گے. لیکن اگر ایک ہی ساتھ لال اور پیلا پانی کر دیا جائے تو دونوں مکس ہو جائیں گے, اور لال بمائل پیلا اس رنگ کا وہ شربت جیسا ہو جائے گا. لیکن یہاں پر اللہ تعالی ملنے نہیں دیتے, بیچ میں کوئی آڑ ہے قدرتی, ایسا ہم کو معلوم ہوتا ہے. یہ باری تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا نتیجہ ہے. علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ قرآن مجید کے فوائد جو ترجمہ شیخ الہند پر لکھے ہیں اس کا اکثر و بیشتر حصہ ڈابھیل کے قیام کے زمانے میں لکھا ہے, اور اسی اجیرے میں بیٹھ کر کے جس میں اس وقت آپ کا خادم رہتا ہے. تو حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے اندر جو دور دراز کے علاقے کے طلباء آتے تھے یہاں پڑھنے کے لیے, تو ان میں سے بہت سے بنگلہ دیش وغیرہ کے علاقے کے طلباء کی شہادت نقل کی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ دو سمندر ساتھ مل کے چلتے ہیں, میٹھا کھارا, لیکن دونوں آپس میں خلط ملط ہوتے نہیں ہیں. پھر علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے قریب میں جو سمندر ہے امبراٹ اور ڈانٹی اور دینار, اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہاں پر بھی یہی حال دیکھنے کو ملتا ہے. اور یہ منظر ہم دارالافتاء کے سارے جب پڑھتے تھے اس وقت دیکھنے کے لیے گئے تھے باقاعدہ. یہ جو مینڈولا ندی ہے وہ امبراٹ ڈانٹی کے اندر سمندر میں ملتی ہے, تو وہاں پر یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے. مینڈولا ندی کا پانی جب سمندر سے ملتا ہے تو وہاں پر ندی کا پانی میٹھا اور سمندر کا پانی کھارا, اور دونوں ایک ساتھ مل کر کے دور تک رہتے ہیں لیکن دونوں آپس میں خلط نہیں ہوتے. ادھر سے پانی لو میٹھا, ادھر سے پانی لو کھارا, کہ یہیں پر یہ منظر یہاں بھی دیکھنے کو ملتا ہے. اور انٹرنیٹ واٹس ایپ پر تو اب جو ہے اس کے کئی فوٹو آ چکے ہیں, کہاں کے کہاں کے کہاں کے, اس طریقے سے اور بھی جگہ ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہاں دمن کے اندر دمن گنگا ندی جہاں سمندر سے ملتی ہے وہاں بالکل نمایاں نظر آتا ہے کہ سمندر کا پانی ہلکا سا مٹیالے رنگ کا اور ندی کا پانی جو ہے آسمانی رنگ کا, یہ میٹھا وہ کھارا, دور تک دونوں ساتھ میں ملتے ملتے چلے جاتے ہیں لیکن ایک دوسرے میں مخلوط نہیں ہوتے. یہاں کا کلر بھی الگ, وہاں کا کلر بھی الگ, یہاں کا مزہ بھی الگ, وہاں کا مزہ بھی الگ, اور دونوں آپس میں مکس نہیں ہوتے. تبارک اللہ احسن الخالقین. وہذا ملح اجاج, اور یہ کھارا ہے, سخت کھارا ہے. دیکھو سمندر کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے نمکین بنایا, یہ اس میں بھی بڑی حکمت ہے. اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو سڑان ہو جاتی, سڑان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کام کر گئی اور اس کو نمکین بنایا. یہ حکمت کاملہ کا نمونہ ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر جو بکثرت جانور رہتے ہیں تو ان جانوروں کا پیشاب, پاخانہ, بول, دراز, ان جانوروں کا اس کے اندر مرنا, تو یہ سمندر سب کا سب تعفن اور بدبو والا ہو جاتا ہے. لیکن یہ نمکین پانی کی تاثیر سے جو ہے نہ بدبودار ہوتا ہے, نہ اس کے اندر جو ہے کوئی گندگی کا ہمیں احساس ہوتا ہے, یہ نمکین پانی کی وجہ سے ہے. اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کی گندگیاں سب سمندروں میں ڈالی جاتی ہے. اگر نمکین پانی ہوتا تو سارا سمندر, اگر میٹھا پانی ہوتا تو سارا سمندر بدبودار ہو جاتا. صدیوں گزر گئی انسانوں کی گندگیاں سمندروں میں ڈالی جاتی ہے, لیکن یہ کھارے پانی کی تاثیر ہے کہ وہ ساری گندگی سمندر کے کھارے پانی میں جا کر کے بھسم ہو جاتی ہے, چورا ہو کر ختم ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اس لیے شہروں کی کھاڑی اور جو ہے وہ ڈرینیج اور جو ہے گٹر اور کھاڑ کنویں وغیرہ کی گندی نالیاں جہاں سمندر میں آ کے ملتی ہے، وہیں پر جا کر کے تم وضو کرو، تبھی تمہارا وضو غسل سب صحیح ہو جائے گا. تو سمندر کی ایک تاثیر ہے کہ وہ تمام گندگیوں کو ایک موج آتے ہی سب مٹا کر کے ختم کر دیتی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے. بعض حضرات نے مرج البحرین سے مراد لیا ہے دو طرح کے پانی کے خزانے زمین پر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. دو طرح کے پانی کے خزانے زمین پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. دو طرح کا پانی کا خزانہ، ایک کھارے پانی کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں رکھا، اور شیرین پانی کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے ندیوں میں، دریاؤں میں، تالاب میں، کنوؤں میں، چشموں میں وغیرہ کے اندر میٹھے پانی کا خزانہ رکھا. دونوں پانی ایک قسم ہے لیکن دونوں کی خصوصیات الگ الگ ہیں. یہ بھی مرج البحرین سے مراد لیا، یعنی کسی کی کوئی صفت بدلتی نہیں ہے. میٹھے کی صفات میٹھاپن باقی، کھارے کی صفات کھاراپن باقی. دونوں طرح کے پانی الگ ہی رہنا بھی چاہتے ہیں. بعض نے سفید اور سیاہ بھی مراد لیا ہے، سفید سمندر، سیاہ سمندر. بہت سی جگہوں کے اوپر یہ کلر بھی الگ الگ پانی کے دیکھنے کو ملتے ہیں جو ایک ساتھ دریاؤں کے اندر چلتے رہتے ہیں. تو وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اسی اللہ تعالیٰ نے دو سمندروں کو ملا جلا کے چلایا، یہ میٹھا سخت میٹھا، یہ کھارا سخت کھارا، اور دونوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ بنا دیا جو دونوں کو ملنے سے روک دیتا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے منی کے نطفے سے انسان کو بنایا، اور انسان کو دو طرح کی نعمت عطا فرمائی. ایک نسبی خاندان عطا فرمایا، باپ کا خاندان، ماں کا خاندان، یہ نسب بھی انسان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بغیر نسب کا آدمی، لوگ اس کی امامت کو بھی مکروہ سمجھتے ہیں، لوگ اس کو متہم سمجھتے ہیں، تیرا باپ کون تھا خبر نہیں. تو یہ تو بہت بڑی ایپ کی اور آر کی چیز ہے کہ باپ خبر نہ ہوئے تو لوگ فوراً کہتے ہیں کہ یہ چندے کا نتیجہ ہوگا. اس واسطے نسب ہی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نسب ماں کی طرف بھی ہوتا ہے، باپ کی طرف بھی. اس لیے دونوں رشتے قابل احترام ہیں. دادا، دادی، نانا، نانی، چچا، چچی، پھوئی، پھوا جی، اسی طریقے سے خالہ، خالو، یہ دونوں طرف کے رشتے قابل احترام رشتے بنتے ہیں. اور ایک دوسرا رشتہ جو بعد میں آتا ہے، کیونکہ نسبی رشتہ اصل اور اہم اور مفید ہے اور ابتدا ہی سے ہے، پیدا ہوتے ہی. اور ایک دوسرا رشتہ جو بعد میں آتا ہے وہ ہے وصہرا، سسرالی رشتہ، جو بعد میں چل کر کے آتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر انسان کے لیے جو ہے خسر ابا، ساس اما، یہ سب نئے رشتے تیار ہو جاتے ہیں. بہت اچھی ہوتی لیکن بیچاری کو سالی کہتے ہیں وہ، اور سالا اردو میں کتنے اچھے لفظ ہیں، تو سب گالیاں ہیں. سالا سالی، برادر نسبتی اردو میں سالے کو کہتے ہیں، نسبتی بہن سالی کو کہا جاتا ہے. تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے جو بعد میں چل کر کے انسان کو یہ ایک نعمت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی صحرا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. بہت سے لوگ اس کو جنت نگر کہتے ہیں. کہاں گئے تھے؟ جنت نگر، یعنی سمجھ جانے گا سسرال میں گئے ہیں. وصہرا، وکان ربک قدیرا، اور آپ کے رب جو ہے ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں. کہ ایک طرح کی منی سے پیدا ہونے والے انسانوں کا مزاج بھی الگ، مذکر مؤنث ہونا بھی الگ، طبیعتیں بھی الگ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا پیدا فرماتے ہیں. ایک ہی باپ کی منی سے کبھی لڑکا پیدا ہوا، کبھی لڑکی پیدا ہوئی، ایک ہی رحم کے اندر کبھی جوڑوے پیدا ہوئے، مزاج بھی الگ، سگے بھائیوں میں مزاج اور طبیعتیں الگ. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ. اور ان کافر لوگوں لوگ اللہ تعالیٰ کی کو چھوڑ کر کے ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کی عبادت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی, اور ان کی عبادت بتوں کی عبادت چھوڑنے کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا, اور کافر لوگ اپنے رب کے مقابلے کے اندر شیطان کی اطاعت کر کے شیطان کے مددگار بنتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا, وَنَذِيرًا, جہنم سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ, اے نبی آپ ان کو فرما دیجئے کہ میں تم سے اس دعوت و تبلیغ کے اوپر کوئی ثواب بدلہ نہیں مانگتا, کہ تم مجھے دنیاوی اعتبار سے کوئی بدلہ دو. إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا, مگر جو آدمی کے چاہے وہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر راہ پیدا کرے, یعنی خود اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے, یعنی تم اللہ کے مطیع اور فرما بردار بنو گے تو یہی میرا فائدہ ہے. میں تم سے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں چاہتا, تم اللہ کے مطیع بنو یہ میرا فائدہ. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی کیسی خیرخواہی رکھتے تھے کہ لوگوں کے دینی فائدے کو حضور نے اپنا ذاتی فائدہ سمجھا. یہ نبی کی شفقت اپنی امت کے اوپر ہوا کرتی ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے, الدال على الخير كفاعله, کہ تم کسی نیک کام کے لیے کسی کو رہبری کرو تو اس کرنے والے کو بھی جو اجر ملے گا اسی قدر اجر رہبری کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. گویا کہ پوری امت دینداری پر آ جائے, اللہ کی اطاعت والے کام کرے تو وہ اجر اور ثواب بھی اخیر میں لوٹے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو. اسی لیے فرمایا کہ اِلَّا مَنْ شَاءَ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا, اس کا مطلب مفسر نے یہ بیان کیا کہ تم مجھے مال مت دو, بلکہ مال کو اللہ کی خوشی والے کام میں خرچ کرو, مال کو روکو مت. تو تمہارا اللہ کی خوشی کے لیے مال کو خرچ کرنا سمجھو کہ بس یہی کافی اور شافی ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, اور آپ بھروسہ کیجئے اس ذات کے اوپر جو ہمیشہ زندہ ہے, جس کو کبھی موت نہیں آتی. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ, اور آپ اپنے رب کی تسبیح پڑھیے, آپ اپنے رب کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ اپنے رب کا ذکر کیجئے. دیکھو سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمام عیب سے پاک ہے, الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے تمام کمالات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے, یہ جوامع الکلیم میں سے ہیں سبحان اللہ اور الحمدللہ, اور یہی باقیات الصالحات ہے, اور یہی جنت کے درخت ہے. اور اس کے بعد جب سبحان اللہ کے ذریعے سے عیب سے صفائی ہو گئی, اس کا یقین آ گیا دل کے اندر اور اللہ کے لیے تمام کمال ثابت ہو گئے, تو اب انسان پوری توجہ کے ساتھ کرتا ہے لا الہ الا اللہ, اس کو پوری معرفت اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے, اور پھر اخیر میں اللہ اکبر پڑھتا ہے. گویا کہ عظمت اور کبریائی صرف ذات باری تعالیٰ کے واسطے ہیں. تو وسبح میں یہ تمام چیزیں آ جائے گی, سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا, اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے, لہذا اس کے مطابق جزا سزا دیں گے. الذی خلق السماوات والارض, جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, وما بینہما, اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے بیچ میں ہے اس کو بھی پیدا کیا, فی ستت ایام, چھ دنوں کے اندر, کیونکہ جس زمانے میں زمین آسمان کو پیدا کیا اس زمانے میں سورج تو تھا نہیں, اسی لیے کیا مراد لینے کا, دنیا میں جو ایک دن کی مقدار ہے تقریباً 12 گھنٹے, ایسے چھ دنوں کی مقدار میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا. چنانچہ زمین کو اتوار اور پھر زمین کو اتوار کے دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا, اور آسمان کو منگل اور بدھ کے اندر پیدا فرمایا, اور جمعہ کے دن آخری گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے فارغ ہو گئے تھے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے چھ دنوں کے اندر زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا. دیکھو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک گھڑی کے اندر تمام چیزوں کو پیدا فرما دیتے, لیکن چھ دن کا وقت کیوں لگایا؟ تاکہ اپنی مخلوق کو تعلیم دے کہ ہر کام کو برابر اطمینان اور سکون کے ساتھ کر ڈالنے کا, اتاول کے اندر کام کو بگاڑنے کا نہیں, یہ مخلوق کو تعلیم دینا ہے. ثم استوى على العرش, پھر اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر قائم ہوئے, یعنی اللہ تعالیٰ کے شایان شان جو ہے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر قائم ہوئے. دیکھو عرش کے معنی تو آتا ہے بادشاہ کا جو تخت ہوتا ہے وہ, اور استوا کا معنی آتا ہے اوپر قائم ہونا. ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جب ہم استوا علی العرش کا معنی بولتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک بادشاہ تخت کے نیچے تھا, وہاں سے آ کر تخت کے اوپر بیٹھ گیا. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہم یہ معنی لے نہیں سکتے کہ اللہ نعوذ باللہ پہلے تخت کے نیچے تھے, پھر تخت کے اوپر آ کر کے بیٹھ گئے. اس لیے یوں کہا جائے گا کہ استوا علی العرش کس طرح ہوا اس کی کیفیت ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے. جائے کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد اپنی تمام کی تمام مخلوق کے اوپر مکمل قبضہ, مکمل اقتدار کا حاصل ہونا ہے. الرحمن فاسأل به خبیرا, رحمان کے بارے میں ایسے آدمی سے آپ پوچھیے جو رحمان کے بارے میں پورے پوری خبر رکھتا ہو. چنانچہ مکہ کے لوگ لفظ رحمان کو جانتے نہیں تھے, اس لیے تو ان لوگوں نے لفظ رحمان پر اشکال کیا. رحمان سے وہ رحمان یمامہ کی طرف ان کا ذہن جایا کرتا تھا, اس لیے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان کے بارے کے اندر ان کو کیا خبر, جو شخص سب سے زیادہ جانتا ہو اسی کو پوچھو کہ وہ رحمان کی ذات اور رحمان کی رحمت وہ تم کو بتلائے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ سب سے زیادہ جاننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو وہ رحمان کی شان اور اس کی رحمت کے بارے میں تم کو پورے پوری خبر دیں گے. اسی طریقے سے اہل کتاب علماء, اہل کتاب وہ بھی تورات انجیل زبور کی روشنی کے اندر رحمان کو جانتے تھے, اسی لیے ان اہل کتاب سے پوچھو وہ آپ کو رحمان کے بارے کے اندر بتلائیں گے. لہذا رحمان کے بارے میں کوئی ناد مت رکھو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ, جب ان مکہ کے کافروں کو کہا جاتا کہ تم رحمان کے سامنے سجدہ کرو, قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ, تو وہ کہنے لگے یہ رحمان کیا چیز ہوتی ہے؟ أَنَسْجُدُوا لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا, کیا ہم اس ذات کو سجدہ کریں جس کو آپ کہے, یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہے اس کو ہم کو سجدہ کرتے رہنے کا, چاہے ہم اس کو پہچانتے ہو کہ نہ پہچانتے ہو, لیکن اس کے سامنے سجدہ کرتے رہنے کا, ایسا کیسا؟ وہ ہم رحمان کو جانتے ہی نہیں. وزادہم نفورا, اور ایمان لانے کے بارے میں ان کا بچنا, ان کی نفرت اور زیادہ ہو گئی. حالانکہ اس اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کیسی ذات ہے؟ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا, وہی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظمت والی ذات ہے جس نے آسمان کے اندر برجیاں بنائی, جس نے آسمان کے اندر برجیاں بنائی, اور اس آسمان میں یا ان برجیوں میں چراغ یعنی سورج اور روشنی دینے والا چاند اللہ تعالیٰ نے بنایا. اب اس کو سمجھو, یہاں آیت میں کیا فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر برجیاں بنائی. سما سے مراد لے لو فوق, ہمارے اوپر کو. سما سے حقیقی سما نہیں, بلکہ مراد لینے کا جس کو ہمارے اوپر فوق, اس کو مراد لینے کا. اب کیا کہنے کا, جعل فی السماء بروجا, یعنی آسمان, برج سے مراد لے لو ستاروں کو, سیارات, کواکب, اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قدرتی سیارات اور کواکب, وہ ہیں بروج سے مراد. اور آیت کا مطلب کیا لینے کا کہ اللہ تعالیٰ نے فضا میں, کھلی فضا کے اندر بہت سارے ستارے بنائے ہیں, یعنی یہ ستارے آسمان میں پیوست نہیں ہیں بلکہ آسمان کے نیچے کھلی فضا کے اندر یہ سب ستارے معلق ہے. نمبر دو, تیسرا مطلب آیت کریمہ کا لینے کا, برج سے مراد لے لو بڑے بڑے محل کو, جن محلوں کے اندر ملائکہ آسمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے رہتے ہیں, ان بڑے بڑے محلوں کو بھی بروج سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب آیت کا مطلب کیا, الذی جعل فی السماء بروجا, جس اللہ تعالیٰ نے آسمان, اس صورت میں آسمان سے حقیقی آسمان مراد لے لو, کہ حقیقی آسمان اول میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے محل بنائے, جس محل کے اندر ملائکہ بیٹھتے ہیں اور آسمان کی چوکیداری اور حفاظت کرتے ہیں. نمبر تین, بعض حضرات نے بروج سے مراد لیا ہے آسمان کے بارہ حصے. آسمان کے بارہ حصے کا کیا مطلب, جیسے ایک سکڑ ٹیٹی لے لو تو اس کو آپ بیچ میں سے کاٹو تو اس میں کیا ہوتا ہے معلوم, وہ الگ 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 جو اس کی کاٹ ہوتی ہے یعنی چیری, وہ چیری کی قدرتی ڈیزائن بنی ہوئی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے. سکڑ ٹیٹی کو آپ دھیان سے دیکھو تو اسی میں اس کی ایک لائنیں بنی رہتی ہے, یہاں سے یہاں اس کی ایک کاش, ایک چیری, اس طریقے کی اس کے اندر جو ہے پوری سکڑ ٹیٹی کے اندر نشانیاں بنی رہتی ہیں. تو جس طرح سکڑ ٹیٹی کے اندر ہم کو یہ نشانیاں نظر آتی ہے چیری اور کاش کے اعتبار سے, اس طرح آسمان کے اندر بارہ الگ الگ کاش چیریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے. گویا کہ آسمان بارہ حصوں پر منقسم ہے, جال فی السماء بروجا, گویا آسمان بارہ حصوں کے اوپر منقسم ہے, تقسیم شدہ ہے. اور بعض مفسرین نے مراد لیا ہے سیارات کی حرکت دوری. سیارات کی حرکت دوری کا کیا مطلب, ستاروں کے چلنے کے راستے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں یعنی کھلی فضا میں ستاروں کے چلنے کے راستے بنائے ہیں, اور ہر ستارہ اللہ کی طرف سے جو اس کی راہ بنائی گئی, اس کا راستہ بنایا گیا, اس کی منزل بنائی گئی, اس کی طریقے دوری بنائی گئی, اسی کے اوپر وہ چلتے رہتے ہیں, اس سے ادھر ادھر وہ ہوتے نہیں ہیں. تو تمام ستاروں کی چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا راستہ فضا کے اندر بنایا, اسی کے اندر وہ ستارے چلتے رہتے ہیں. تبارک الذی, بڑی عظمت والی وہ ذات ہے جس نے آسمان کے اندر برجیاں بنائی. پھر اس کے بعد فلاسفہ کے قول کو مفسر نے نقل کیا, یہ کوئی اسلامیات کے قبیل میں سے نہیں ہے, فلاسفہ کی بات ہے کہ کل سیارے ہیں بارہ, اور ان بارہ سیاروں کی منزلیں بتلاتے ہیں, پانچ سیاروں کی دو دو منزلیں. تو سیارے ہو گئے 7 بڑے بڑے اور منزل ہے اس کی کتنی 12. تو اس نے 5 ستاروں کی سیاروں کی دو دو منزل, تو 5 کی دو دو یعنی 10, سورج اور چاند کی ایک ایک زیادہ 12, تو 7 سیارے اور 12 منزل. اس نے 5 سیاروں کی ڈبل ڈبل منزل اور 2 سیارے سورج اور چاند کی ایک ایک منزل. یہ کل 7 بڑے بڑے سیارے کہلاتے ہیں. اب تو جدید سائنس کی تحقیق آگے بڑھ کر کے 9-10 تک بڑے سیارے ہو گئے ہیں. یہ تو قدیم فلاسفہ کا قول نقل کیا. ابھی 12 منزلیں کون کون سی؟ حمل, سور, زوزہ, سرطان, اسد, سنبلہ, میزان, عقرب اور جدید الوحوت. یہ کیا ہے؟ دور سے یہ اگر آدمی سوچے تو ایسا دکھتے ہیں, اس اعتبار سے ان کے یہ نام رکھے گئے کہ ہم آسمان کی طرف دکھے تو کچھ مچھلی جیسا, ڈول جیسا, تیر کمان بچھو جیسا, ایسا سب دکھتا ہے. اس اعتبار سے یہ سب اس کے نام رکھے گئے. یہ 7 سیاروں کی منزلیں ہیں. اور 7 سیارے کون کون سے؟ مریخ. تو مریخ اس کی منزل بتائی گئی حمل اور عقرب. دوسرا سیارہ زہرہ, اس کی منزل سور اور میزان. تیسرا سیارہ عطارد, اس کے لیے جوزہ اور سنبلہ. چوتھا سیارہ قمر, اس کے لیے سرطان. پانچواں سیارہ شمس, اس کے لیے اسد. چھٹا سیارہ مشتری, اس کے لیے قوس اور حوت. ساتواں سیارہ زحل, اس کے لیے جدی اور دلو. یہ 7 سیاروں کی 12 منزلیں گویا کہ یہاں پر ہو گئی. اب یہاں ایک مختصر سی بات اور سمجھ لو کہ قدیم فلاسفہ ارسطو وغیرہ سے جو بات منقول ہے وہ حضرات کا نظریہ ہے کہ زمین یہ مرکزیت کا مقام رکھتا ہے, گویا تمام سیارے زمین کے ارد گرد گھومتے ہیں. زمین ایک سیارہ, وہ بیچ میں رہتا ہے, اور سورج, چاند, زحل, عطارد, مشتری, یہ جتنے بھی دیگر سیارات ہیں وہ سب کے سب زمین کے ارد گرد گھومتے ہیں. جبکہ اب نیا جو فلسفی نظریہ آیا ہے, سائنسی نظریہ, وہ یہ کہ انہوں نے مرکزی مقام دیا ہے سورج کو, اور تمام سیارات گویا کہ سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں اور سورج کے اطراف کے اندر وہ چکر لگاتے ہیں. ان کے نظریات ہیں جو چند چند سالوں کے اندر بدلتے رہتے ہیں. یہ نصوص تو ہے نہیں کہ ایک حال کے اوپر باقی رہے, جن کی جیسی ڈگری اور ڈاگری, اس طریقے کی وہ باتیں دنیا کے سامنے چھوڑتے رہتے ہیں. کون دیکھنے گیا؟ جو لوگ کہے وہ سب گانڈے جیسے مان بھی لیتے ہیں اور اسی کے مطابق لوگ تصورات اور خیالات بھی کرتے ہیں. اس کے لیے یہ سب چیزیں سمجھ نہیں ہو تو اس میں چلے جانے کا سینٹوریم ہوتا ہے نا, وہ اس کے اندر یہ سب فلکیات بتاتے ہیں, کھگول شاستر فلکیات وہ بتاتے ہیں, وہاں چلے جانے کا. سورت میں وہ ساگر ہوٹل کے سامنے وہ بن پڑا ہوا ہے, وہ اس طریقے اور بھی بہت سی جگہوں کے اوپر ہے, وہاں جانے کا. تو وہ ٹکٹ لیتے ہیں اور پھر پیسے دے کر اندر جا کے بیٹھنے کا, پھر مصنوعی آسمان آ جاتا ہے, پھر اس میں سب ستارے آتے ہیں, پھر ان کی چال آتی ہے, پھر وہ سب دکھاتے ہیں, ستارہ یوں چلا, یوں گھما, ایسا ہوا, سب ایسا ہوا, تو سب ہوتا ہے اس طریقے سے. وہاں گرین ریچ میں بہت اچھا ہے اس کا, ابھی گئے دیکھنے؟ میں گیا ہوں اس میں دیکھنے کے لیے, گرین ویچ کے اندر, جہاں سے سارے عالم کے اوقات وہ لوگ کنٹرول کر کے وہیں پر ان لوگوں نے بہت بڑا عالمی بنایا ہے اس کو. تو اسی کے لیے فرمایا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا, اور اس کے اندر دیکھو فیہا کی ضمیر کا مرجع سما کو بھی لے سکتے ہیں. تو اس صورت میں آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور آسمان میں اللہ تعالی نے چراغ یعنی سورج اور روشنی دینے والا چاند بنایا. تو آسمان میں بنانے کا مطلب کیا لینے کا؟ آسمان کے قریب اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو لٹکا کر کے معلق کر دیا, آسمان کے اندر جوڑ بھی دیا ہے آسمان کے نیچے. یا سما سے یہاں بھی فوق مراد لے لو, یعنی اونچائی کے اندر اللہ نے سورج اور چاند کو بنایا. اور بعض مفسرین نے سیحا کا مرجع برج کو قرار دیا ہے کہ ان برجوں کے اندر اللہ تعالی نے سورج اور چاند کو بنایا ہے. یہ مسئلہ ایک زمانے میں بہت بڑا معرکت العرا اٹھا تھا, وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا کے ذریعے سے. ایک زمانے کے اندر امریکہ والوں نے دعویٰ کیا کہ وہ چاند پہ گئے اور دو آدمی ان کے وہاں جا کر کے آئے اور انہوں نے جو ہے سیٹلائٹ بھیجا اور وہاں اترے چاند کی زمین پر, نے وہاں کی مٹی اور وہاں کا سب لے آئے, یہ سب وہاں کے فوٹو ووٹو بھی لے آئے, یہ سب آیا. تو پھر سوال ہوا کہ بھائی یہ چاند پہ چلے گئے کیسے گئے, حالانکہ اللہ فرماتے کہ وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. اللہ تعالیٰ نے چاند کو تو آسمان کے اندر, فیہا آسمان کے اندر بنایا ہے, تو کیسے یہ لوگ آسمان میں چلے گئے؟ اس لیے کہ آسمان کے لیے دوسری جگہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. وہاں تو یہ چلیں گے, پھر یہ کیسے جو ہے آسمان کے اندر چاند کے اوپر چلے گئے؟ تو یہ جواب آسان ہے کہ وجہ فیہا, فیہا کے مراد فوق یعنی اوپر, نقش آسمان نہیں. اور جو حضرات فیہا کا مرجع برج کو قرار دیتے ہیں پھر تو کوئی اشکال باقی رہتا نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات بتاؤں, وہ سب بعد میں بادام خوشی, یہ تو دنیا کو الو بنایا ہے, کوئی چاند پر باپ گیا ہوا ہے نہیں. وہ باقاعدہ پھر وہی کے کسی سائنٹسٹ نے اس موضوع کے اوپر باقاعدہ کتاب لکھی ان کے رد کے اندر. تو وہ تو اس زمانے کے اندر روس کے ساتھ ان کی سرد جنگ چلتی تھی, تو روس والوں کو نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے ایسی بادام پھوڑی دنیا کے سامنے کہ ہم چاند پر جا کر کے آئے. تو وہ یوں کہتے تھے کہ چاند کے اوپر ہوا نہیں ہے, تو اور اندر اس نے بتایا تھا کہ وہ جھنڈا ہل رہا ہے. ہوا نہیں اور ہل رہا ہے, ایسا کیسے؟ اس لیے کہ وہاں اگر جو ہے ہوا ہے تو ان لوگوں کو آکسیجن کے وہ باٹلے کیوں لگانے پڑے؟ اس طرح کے سارے اشکالات اس نے کھڑے کیے تھے. اور پھر اخیر وہ کتاب کے گجراتی ترجمہ, گجراتی کا ایک مشہور اخبار ہے گجرات سماچار, اس میں قسط وار ہر ہفتے ایک دن اس کے آرٹیکل مضمون آتا تھا, جس کے اندر پورا اس نے ثابت کیا تھا کہ یہ کوئی گیا ویا نہیں ہے, خالی بادام پھول ہے لوگوں کے سامنے. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روشنی دینے والا سورج اور اس کے اندر سورج بنایا. سورج کو چراغ کیوں کہا گیا؟ نور اور روشنی کی وجہ سے. تو چراغ میں بھی روشنی, سورج میں بھی روشنی, چراغ میں بھی گرمی, سورج میں بھی گرمی, چراغ بھی جلاتا ہے سورج بھی جلاتا ہے. وَقَمَرًا مُنِيرًا, روشنی دینے والا اللہ تعالیٰ نے چاند عطا فرمایا. دیکھو چاند کو خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر کیا گیا کہ چاند کے اندر ایک خاص قسم کی روشنی ہوتی ہے, چاندنی, جو بڑی پیاری ہوتی ہے پھلوں کے پکنے میں, کھیتیوں کے اگنے میں. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا دخل دیا ہے, اس اعتبار سے اس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اہل عرب کے یہاں مہینوں کا جو نظام تھا, یہ تمام نظام چاند کی روشنی سے متعلق تھا. اس لیے تو وہ پوچھنے آئے تھے یسألونک عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج, اسی لیے چاند کو کے ساتھ منیرا روشنی والا لفظ استعمال کیا گیا, روشنی دینے والا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا, وهي اللہ تعالیٰ جس نے رات اور دن کو بنایا ایک کے بعد ایک آگے جانے والا, ایک کے بعد ایک آگے آنے پیچھے جانے آنے والا. یعنی دن گیا رات آئی, رات گئی دن آیا, یہ ہے خلفتن کا ایک معنی. خلفتن کا دوسرا معنی آتا ہے گھٹنا بڑھنا. سردیوں میں رات لمبی, 6 بجے مغرب میں جو ہے 6 بجے کے بعد فجر, پورے 12 گھنٹے کی رات, اور اس سے بھی زیادہ گھنٹوں کی رات, اور گرمیوں کی موسم آئے گی تو 7:30 بجے مغرب یا 5:15 بجے فجر, رات ایک دم چھوٹی ہو جاتی ہے. تو یہ گھٹنا بڑھنا بھی مراد ہے. بعض حضرات نے مختلف کا معنی لیا ہے, یعنی دن کے اندر روشنی, رات کے اندر تاریخی, یہ بھی خلفتن کے معنی مختلف ہونا. لمن اراد, جو آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہے, یذکر یعنی جو آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہے ایسے آدمی کے لیے, او اراد شکورا یا جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار بننا چاہے, ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے رات اور دن کو. دیکھو بعض مفسرین نے خلفتن کا ایک عجیب معنی بیان کیا. مفسر امت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے اس کی ایک تفسیر یوں منقول ہے کہ خلفتن یعنی کسی کا کوئی عمل دن میں چھوٹ جائے تو رات اس کی خلیفہ ہے, رات میں وہ اپنے اعمال اور وظائف کو پورا کر لے گئے. رات میں کوئی اعمال اور وظیفہ چھوٹ گیا تو وہ دن کے اندر اپنا اعمال اور وظیفہ پورا کر لے رہے, گویا دینی دنیاوی نیکی کے کام, دنیاوی ذمہ داریاں ہر ایک کے لیے رات اور دن ایک دوسرے کا خلیفہ ہے. چنانچہ کچھ دنوں دن کی ڈیوٹی, کچھ دنوں نائٹ ڈیوٹی آتی ہے, اور دن کے اندر نماز قضا ہو گئی, رات میں اس کو پوری کر ڈالو. یہ ہے اعمال کے اعتبار سے, یہ بھی ایک تفسیر منقول ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بغوی نے تفسیر کے اندر نقل کیا ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ آج میری رات کی نماز فوت ہو گئی, چھوٹ گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, رات کی جو نماز فوت ہو گئی اس کو دن میں پورا کر لو. تو خود اللہ تعالیٰ ہی تو فرماتے, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ. اس سے معلوم ہو تو وظائف جو چھوٹ جائے اس کی تلافی کر لینے کی دوسرے وقت کے اندر. او اراد لمن اراد ان او اراد لمن اراد ان يذكر, جو آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے بڑا سامان ہے. او اراد شکورا, اب اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کے صفات بتلائے جا رہے کہ اگر اپنے اندر نہ ہو تو ان صفات کو اپنے اندر اپناؤ. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. عباد الرحمن کیا مطلب؟ تمام کے تمام انسان اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں. تمام کے تمام انسان اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں, لیکن اظہار فضیلت کے لیے ان کو عباد الرحمن کہا گیا. نمبر دو, یہ بتلانا ہے کہ رحمان کے جو کامل بندے ہوتے ہیں ان کی ہر ہر چیز سے عبدیت اور بندگی کا اظہار ہوتا ہے. مقبولین بندے رحمان کی عبادت میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں, ان کی عادت اور صفات اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کی ترجمان ہوتی ہے, اللہ کی صفت رحمانیت کا مظہر ہوتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان کے تمام اعمال, ان کی تمام بولنا سوچنا اپنے اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا بندہ کہلانے کا حقیقت میں وہی شخص مستحق ہو سکتا ہے جن کے عقائد, خیالات, ارادہ, خواہش, ہر حرکت اپنے رب کے حکم اور مرضی کے تابع ہو, ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنتا ہو اور اس کو بجا لاتا ہو. وعباد الرحمن, یہ عام طور پر عبد کی جمع کہی جاتی ہے, لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عابد کی جمع ہے, جیسے تاجر کی جمع تجار, اس طرح یہ عابد کی جمع عباد آئی ہے. یہ بھی بعض حضرات کہتے ہیں. اس صورت کے اندر معنی کیا جائے گا؟ رحمان کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہنے والے بندے. اور صفت رحمان لا کر کے اشارہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے اپنی کامل رحمت کا وعدہ کر رکھا ہے. ان لوگوں کی سب سے پہلی صفت بیان کی گئی, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, جو زمین کے اوپر سکون اور چین کے ساتھ چلتے ہیں, تواضع کے ساتھ چلتے ہیں, وقار کے ساتھ چلتے ہیں. ان کے چلنے سے بندگی تپکتی ہے, وہ اکڑ کر متکبرانہ انداز سے نہیں چلتے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت آسانی سے تیز رفتاری کے ساتھ چلا کرتے تھے. دیکھو ہونا کا معنی ہرگز ایسا نہیں ہے سستڑ کی طرح دھیرے دھیرے گوکڑ گائے کی گتی کے اوپر چلنا, یہ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پر سکون چلے, پر وقار چلے, اطمینان اور تمانینت کے ساتھ چلے, اس کی چال سے عبدیت تپکتی ہو, تواضع تپکتی ہو, گھمنڈ اور تکبر کے انداز کے اندر وہ آدمی نہ چلے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور نادان جاہل لوگ جب ان کو کوئی ناپسندیدہ بات کہتے ہیں تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں, سلام سلام کہتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ نمبر ایک, اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہل لوگ کوئی ان کو تکلیف پہنچا رہے, وہ بدلہ لینے کے اوپر قادر ہو, پھر بھی وہ بدلہ نہیں لیتے بلکہ مقابلہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور حلم اور بردباری اختیار کرتے ہیں. تو نادان قسم کے, جاہل قسم کے لوگ ان کو تکلیف پہنچاوے, تکلیف والی بات کہے, وہ انتقام نہیں لیتے, چھوڑ دیتے, معاف کر دیتے, حلم اور بردباری کا معاملہ کرتے. اس لیے حدیث کے شریف کے اندر آیا ہے کہ حلیم آدمی تو نبی ہوتا ہے. یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی, باقی ہے کہ حلیم آدمی نبی ہوتا ہے. اور انسان حلم کے ذریعے سے اجر اور فضیلت کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں بڑے بڑے روزدار اور بڑے بڑے نخل پڑھنے والے نہیں پہنچ سکتے. اس مقام کے اوپر حلیم آدمی جو ہے پہنچ جاتا ہے. اور یہ بہت بڑے اونچے اخلاق میں سے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کوئی آدمی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہ کرے. فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. نمبر دو, اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہلوں کی نامناسب باتوں کے مقابلے میں سیدھی صحیح پیاری سچی بات کہنا. کسی نے گالی دی تو تم بھی اس کو گالی دو, ایسا نہیں. گالی دی تو اس کے مقابلے کے اندر اچھی صحیح نرم میٹھی سخت والی بات اس کو اس کے جواب کے اندر کہی جاوے. نمبر تین, جاہل جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے. نمبر چار, مشتعل ہو کر لڑائی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو جاتے. نمبر چھ, بات ختم کرو, درگزر کرو, بات کو لپیٹنے کی فکر کرتے, بات کو بہت لمبا نہیں کرتے. قالوا سلاما, گویا کہ ایسی بات کہے جس سے فتنہ برپا نہ ہو. گویا یہ سلامہ تسلیم سے مشتق نہیں. امام قرطبی فرماتے کہ یہ تسلیم سے مشتق نہیں, تسلم سے مشتق ہے. تسلم کے معنی کیا آتے ہیں؟ سلامت رہنے کے. گویا کہ سلامن سے سلام عرفی مراد نہیں ہے, بلکہ ایسی بات بولنا جس سے فتنہ نہ ہوئے. ایسی بات یہ اللہ کے نیک بندے اپنی زبان سے بولتے ہیں, اپنی زبان سے کہتے ہیں. اور بعض حضرات نے سلام کو سلام ہی کے معنی میں لیا, یعنی جہاں دیکھا کہ یہاں جھگڑا فتنہ ہو گیا ایسا ہے تو سلام دے کے آگے نکل جاتے ہیں, جواب دینے کے در سے نہیں ہوا کرتے. گویا کہ کسی طرح بھی بات کو بند کرو, ختم کرو, یہ ان کا مطمئن نظر ہوتا ہے. یہ دو علامت ہو گئی اللہ کے نیک بندوں کی. دیکھو جاہلون سے مراد کیا, جہالت بھری بات یا جہالت بھرے کام جو بھی کرے، عرف میں اپنے آپ کو عالم کہلانے والا بھی اس کا مصداق ہے، اس لیے کہ صرف سند ملنے کا نام عالم تھوڑا ہی ہے، تو عرف میں اپنے آپ کو عالم کہنے والا بھی اس آیت کا الجاہلون کا مصداق ہے، جبکہ وہ جہالت والی بات بولے، جہالت والا کام کرے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. حالانکہ دیکھو قیام بعد میں ہوتا ہے، سجدہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن وہ کافیت النیل ہے، سلاما قیاما مقاما غراما، اس وجہ سے قیام کو مؤخر کیا گیا، یہ سمجھ کے اندر آتا ہے. رات کی عبادت اس میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہوتا، اخلاص ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جبریل مجھے رات کی نماز کے لیے اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے ایسا لگا کہ میری امت کے جو نیک لوگ ہیں وہ تو سوئیں گے ہی نہیں، پوری رات عبادت کے اندر جاگیں گے. اور صحیح بات ہے کہ آرے وقت پر جو آدمی کو کام آئے وہی آدمی کی نظر میں اچھا ہوتا ہے. جیسے کہ رات کا وقت ہے کسی سمجھنے کے لیے کا، جب ساری دنیا کے لوگ میٹھی نیند سوتے ہیں، کوئی اللہ کو یاد نہیں کرتا، ایسے وقت پر کوئی آدمی کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ خوش ہو جائیں گے کہ سب لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور یہ میرا بندہ میری یاد میں مشغول ہے. اس لیے اس رات کی عبادت کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے. رات کے وقت پر تہجد پڑھنا، رات کے وقت کے اوپر نفل نماز پڑھنا، رات کے وقت کے اوپر اللہ کے سامنے ذکر کرنا، نفل کے لیے کھڑا ہونا. ایسے بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ جو آدمی عشاء اور فجر کی نماز بعد جماعت پڑھ لے، عشاء کے بعد نفل نماز پڑھ لے، وہ بھی اس آیت کریمہ کا مصداق ہے. یہ زمانے قدیم سے صالحین کا طریقہ رہا ہے. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنی دعاؤں میں یوں کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، یعنی اپنی عبادت کے اوپر ان کو بھروسہ اور تکیہ نہیں ہے، بلکہ عبادت کرنے کے بعد ان کو تکبر نہیں آتا، بلکہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی فقر سے ہم کو بچا لے وے، اللہ اپنے عذاب سے ہم کو بچا لے وے. اسی لیے یہ لوگ تہجد اور عبادتوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ جہنم سے حفاظت کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے برابر کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا حال، عبادت کر کے نہ اترانا، تاکہ اپنے کو ایک دن تہجد پڑھے نے تو دوسرے دن ایسا سوچے کہ جبرائیل اپنی ملاقات کرنے آوے، میں اپنے کو سب مبشرات دکھے، میں اچھے اچھے خواب دکھے، میں اپنی ولایت میں اپنی صوفیت ہوا میں اڑے. تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ اتنی ساری عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ جہنم سے ڈرتے رہتے ہیں. معلوم ہو کہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. انہا ساعت مستقرا و مقاما، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یعنی یہ جو دعا مانگتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں کہ جہنم بہت بری رہنے کی جگہ ہے، جہنم بہت بری رہنے کی جگہ ہے اور جہنم بہت ہی خطرناک ٹھہرنے کا مقام ہے. دیکھو مستقر اور مقام، یہ مستقر مستقل قیام گاہ، مقام عارضی قیام گاہ. بعض کہتے کہ نہیں دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اور بعض کہتے کہ مستقر نافرمان مسلمانوں کے لیے جہنم مستقر ہوگا، یعنی کچھ دیر رہنے کا مقام، اور مقامن کافروں کے واسطے کہ کافر لوگ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. غرام کے بارے میں پہلے بھی یہ روایت بتلائی تھی کہ جہنم کے بالکل نیچے دو نہریں ہیں، اس کے اندر دوزخیوں کا کچا خون بہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو غرام اور غی سے تعبیر آسام اور غی سے تعبیر فرمایا. ان عذابہا کان غراما, وہ عذاب ان کو چمٹنے والا ہے, ان کو لگنے والا ہے, ان سے جدا ہونے والا نہیں ہے, وہ عذاب ان کو چپک جائے گا. انہا سات مستقر و مقامہ, یقیناً وہ جہنم بہت بری ٹھہرنے کی اور اقامت کی جگہ ہے.